بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 22 جنوری 2016 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں تذکیر بالقرآن کے حوالے سے سورہ مدثر کی پہلی 10 آیات کا مطالعہ کرایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ترني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. سورة مزمل کے بعد اس کے ساتھ ہی سورة مدثر ہے. یہ دونوں صورتیں ایک جوڑے کی شکل میں ہیں، ایک پیئرس ہے، اور ان دونوں ہی صورتوں سے مسلمانوں کو بڑی محبت ہے، اس لیے کہ دونوں کا آغاز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے اور بڑی ہی محبت اور اپنائیت کے انداز میں اللہ نے یہاں خطاب فرمایا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یا ایوہ المزمل اور یا ایوہ المدثر، مفہوم تقریباً ایک ہی ہے. قرآن مجید میں پہلے بھی ذکر ہوا ہے کہ بہت سی صورتیں بڑے واضح طور پر محسوس ہوتا ہے کہ جوڑوں کی شکل میں ہیں، گروپس ہیں مختلف. ایسا بھی ہے کہ تین تین صورتوں کا ایک گروپ محسوس ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر دو دو صورتوں کے جوڑے، ایک پیئر. حدیث میں اخوات بھی کہا گیا کہ جیسے بہنیں اکٹھی بہنیں ہوتی ہیں آپس میں مشابہ، اسی طرح صورتیں بھی آپس میں بڑی مشابہ ہوتی ہیں. تو انہی میں ایک مثال سورہ مزمل اور مدثر کی بڑی نمایاں ہیں. دونوں میں ایک ہی انداز کا خطاب ہے. دونوں کے آغاز میں براہ راست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہے. دونوں کا حجم بھی تقریباً ایک ہے، اور دونوں میں آپ کی رسالت کے حوالے سے جو ذمہ داریاں ہیں اس کے مختلف تقاضوں کا ذکر ہے، اور اس پہ آپ کے لیے خصوصی ہدایات دی گئی ہیں کہ یہ جو کڑی ایک مشقت آپ پر ڈال دی گئی ہے اور بہت کٹھن کام ہے جو آپ کے کاندھوں پر لاد دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، اس کو نبھانے کے لیے اب آپ کو کیا کچھ کرنا ہوگا، اپنے عمل میں، اپنے کردار میں، اور اس کے لیے جو مجاہدہ اور ریاضت آپ کو کرنی ہے تاکہ آپ ان کاموں کا بوجھ اٹھا سکیں، اس کی تفاصیل ہیں کہ جو ان دونوں صورتوں میں موجود ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں اکثر لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ دوسری وحی ہے، یعنی سب سے پہلی جو آیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں وہ سورہ علق کی ابتدائی پانچ آیات ہیں، اور تقریباً سبھی مسلمانوں کو اس بات کا علم ہے کہ پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، پانچ آیات۔ دوسری وحی جو ہے اگرچہ اس میں اختلاف بھی ہے لیکن زیادہ محدثین اور اصحاب علم کی رائے یہ ہے کہ سورہ مدثر ہی وہ دوسری وحی ہے کہ جو آپ پر نازل ہوئی، اس کی ابتدائی آیات۔ چنانچہ جو صورتحال نزول وحی کے حوالے سے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ 40 سال کی عمر میں غار حرا میں آئے تھے جبرائیل آپ کے پاس پہلی وحی لے کر، یہ پہلا تجربہ تھا۔ اس وقت بھی اس تجربے کی وجہ سے آپ پر ایک گھبراہٹ سی تاری تھی، اور آپ نے زملونی زملونی گھر پہنچے تو کہا کہ مجھے لحاف کپڑا میں لپیٹ دو، ایک کیفیت تھی جو آپ پر تاری تھی، پہلا تجربہ تھا۔ اور ظاہر بات ہے کہ پہلے سے کوئی توقع ایسی کوئی تھی ہی نہیں، بڑا انوکھا تجربہ بھی تھا، پہلا بھی تھا اور بہت ہی انوکھا، بڑا یونیک۔ اس کے بعد ایک طویل عرصے تک وحی دوبارہ نہیں آئی، یہ فترت وحی کا پہلا دور کہلاتا ہے، اور بعض روایات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بہت ہی تکلیف دہ معاملہ تھا کہ وہ وحی رک کیوں گئی۔ چنانچہ کچھ روایات میں یہ ہے کہ جب آپ بہت زیادہ اس حوالے سے پریشان ہوتے تھے تو جبرائیل آتے تھے اور آپ کو تسلی دیتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس طریقے سے 3 سال کے بعد تقریباً، بعض روایات میں 3 سال ہیں، بعد میں اس سے کم ہیں، پھر دوبارہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اور اب جو دوبارہ وحی شروع ہوئی ہے اس کا آغاز سورۃ مدثر سے ہوا اس رائے کے مطابق، اور اس میں بھی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک روز میں بازار سے گزر رہا تھا تو اچانک زور سے آواز محسوس ہوئی، آپ کو، آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو فرمایا کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا اسے میں نے ایک عجیب و غریب شکل میں ایک بہت بڑی کرسی کے اوپر افق پر دیکھا کہ وہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو ان کی اپنی اصل ملکی صورت میں، ملک یعنی فرشتے والی صورت جو ہم نہیں دیکھ سکتے انہیں، لیکن اس ملکی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور افق مبین پر، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِظَنِينِ۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ نجم میں بھی ہے، سورہ تکویر میں بھی ہے۔ تو وہ ایک جو مشاہدہ تھا، اور یہ بھی الفاظ آتے ہیں ایک روایت میں کہ پورا افق بھرا ہوا تھا اس، تو اس کی بھی ایک عجیب سی دہشت آپ کے اوپر طاری ہوئی اس مشاہدے کی، اور پھر آپ گھر تشریف لے آئے تو اس وقت پھر آپ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے کوئی کمبل اڑھا دو، تو یا ایھا المدثر، اے کمبل میں لپٹنے والے، اے لحاف میں لپٹنے والے۔ اس کے فوراً بعد پھر یہ آیات نازل ہوئی، اور پھر یہاں سے اب سلسلہ وحی کا اب دوبارہ شروع ہو گیا۔ اور اس وقت جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ یہ سورہ مدثر کی ابتدائی 7 آیات۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کمبل میں لپٹنے والے، اے مدثر۔ اور یہ انداز ہر شخص جو عربی سمجھتا ہے اس جانتا ہے کہ یہ ایک محبت بھرا انداز ہے، مشفقانہ انداز ہے۔ قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور انذار کرو، خبردار کرو. سورہ مزمل سے آپ جب اس کا تقابل کرتے ہیں، وہاں بھی یا ایوہ المزمل کے بعد کون سا لفظ آیا؟ قم، وہاں بھی قم تھا، قم اللیل الا قلیلا. لیکن وہ جو حکم ہے کھڑے ہونے کا، وہ شب بیداری ہے، نماز تہجد، رات کے وقت کھڑے رہا کرو. قم اللیل الا قلیلا، کھڑے رہا کرو رات کے وقت سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کے. اس بھاری ذمہ داری کے حوالے سے یہ تیاری ضروری ہے. تو وہاں اس تیاری کا ذکر تھا، اور یہاں اب اس ذمہ داری کا ذکر ہے جو ڈالی گئی ہے آپ پر. قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور اب انذار شروع کر دو، خبردار کرنا شروع کر دو. رسول کے ذمہ کیا ہوتا ہے؟ رسلا مبشرین و منذرین. رسول جو ہم نے بھیجے ہیں انہیں مبشر اور منذر بنا کر بھیجا، بشارت دینے والے اور انذار کرنے والے، خبردار کرنے والے، وارن کرنے والے. انگریزی کا لفظ وارن آج کل زیادہ استعمال ہوتا ہے، وارننگ. کس بات کی وارننگ؟ یہ ہے اصل میں، یہی سب سے اہم نقطہ ہے نبی اور رسول کی دعوت کا. اہم ترین خبر جسے قرآن کہتا ہے، نبا عظیم، بڑی خبر. اور یہ وہ چیز ہے جس سے آج مسلمان بھی اکثر و بیشتر غافل ہیں کہ اصل زندگی موت کی سرحد کے پار ہے. دوبارہ اٹھائے جاؤ گے اور پھر تمہارا حساب ہوگا. موت پر خاتمہ نہیں ہے، انذار اس بات کا ہے. یہ نہ سمجھو کہ اس دنیا میں جو شخص کامیاب رہا، بظاہر باحثیت ہے، مال و دولت سے اللہ نے نوازا ہے، بڑا کامیاب ہے، سب لوگ کہہ رہے ہیں کامیاب، لیکن انجام کے اعتبار سے انتہائی بد نصیب. یہ چند روزہ زندگی ہے، اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی قیامت، وہ جو ہے جہنم کا عذاب اس کا منتظر ہے، یہ تو اسے پتہ ہی نہیں ہے. انذار اس بات کا ہے. جیسے ایک حدیث میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی قوم کو خطاب کر کے کہ میری اور تمہاری مثال ایسے ہی ہے جیسے تم لوگ جو ہو ایک آگ کی کھائی ہے، آگے ایسے رستے پر چل رہے ہو کہ جہاں آگے ایک بہت بڑا گڑھا ہے اور اس کے اندر آگ کا الاؤ روشن ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہا، تم بے خیالی میں ادھر چلے جا رہے ہو، تمہیں نہیں پتا، اور میں تمہیں روک رہا ہوں، تمہارے کپڑے پکڑ پکڑ کر تمہیں روکنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ ہے انذار. دیکھو آگے بہت بڑا خطرہ ہے، تم اپنے آپ کو بڑا کامیاب سمجھ رہے ہو اس دنیا میں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ چند روزہ زندگی ہے. یہی نبی پھر بتاتے ہیں کہ جب قیامت کے دن آنکھ کھلے گی تو کیا احساس ہوگا. کئی جگہ پر قرآن مجید نے اس کو ایڈریس کیا، اس معاملے کو ڈسکس کیا ہے. پوچھا جائے گا دنیا میں کتنا عرصہ رہے تھے، ذرا سوچو کتنا عرصہ گزار کر آئے ہو دنیا میں. سب کا متفقہ جواب یہ ہوگا کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، بس اس سے زیادہ نہیں تھا. اور اصل زندگی تو اب شروع ہو رہی ہے، اور اس کے اندر موت بھی نہیں ہے کہ انسان کہے چلو ایک وقت میں ختم تو ہو جائے گا، اس نے ختم بھی نہیں ہونا. یہ ہے سب سے اہم نقطہ. قوم فانذر، خبردار کرو. آج ضرورت ہے کہ مسلمانوں کو بھی خبردار کیا جائے، وہ بھی کامیابی اسی دنیا کی کامیابی کو سمجھتے ہیں. آگے کے بارے میں سوچنا جو ہے یہ ایک دقیانوسی سا عمل ہے، یہ لوگ اس زمانے کے نہیں ہیں جو آخرت کی بات کر رہے ہیں. یہ پتہ نہیں کس زمانے کے لوگ آ گئے ہیں. یہ سوچ تو قم فانذر. ویسے رسول کے کام دو ہیں اس پہلو سے، خبردار کرنا بھی اور بشارت دینا بھی. رسلا مبشرین و منذرین، وما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا. اور نہیں بھیجا ہم نے اے نبی آپ کو ان کی طرف مگر مبشر اور نذیر بنا کر، خوشخبری دینے والا. خوشخبری دینے والا کن کو خوشخبری؟ جن کی آنکھیں کھل جائیں اور وہ دنیا اس طرح سے گزاریں کہ اللہ کو خوش کر سکیں، اللہ اور رسولوں کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں، ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے، ابدی راحتیں اور وہ انعامات جن کا تم آج تصور بھی نہیں کر سکتے ابد الآباد تک کے لیے، اصل بشارت وہ ہے۔ دنیا میں بھی ہم ایک دوسرے کو خوشخبریاں دیتے ہیں، بیٹا پیدا ہو گیا، خوشخبری ٹھیک ہے، خوشخبری ہے، کوئی شک نہیں، بیٹا اللہ کی نعمت ہے، رحمت ہے، لیکن یہی بیٹے بعض اوقات سوہانے رو بھی بن جاتے، دنیا میں عذاب بن جاتے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ نے کہا ہے کہ ہم منافقین کو خاص طور پر ان کے مال اور ان کے بیٹوں کے ذریعے دنیا ہی میں عذاب دینا شروع کر دیتے۔ تو اصل بشارت تو وہ ہوگی جس کو وہاں کامیابی کا جو ہے وہ پروانہ مل گیا، اصل بشارت وہ ہے۔ تو رسولم مبشر، اب آپ یہ کام شروع کر دیجئے، قم فانذر، رسول دونوں کام کرتا ہے، لیکن کیونکہ بھیجا جاتا ہے ایسے معاشرے میں جو اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، جو آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، جو ہدایت کے رستے سے ہٹے ہوئے ہیں، لہذا اس کے کام میں جو مقدم پہلو ہے، بشارت بعد میں ہے، پہلے انذار، شروع انذار سے ہوتا ہے۔ ہر وہ معاشرہ جس میں بگاڑ پیدا ہو جائے، وہاں اصل ضرورت انذار کی ہوتی ہے، لوگوں کو ڈرانا، خبردار کرنا، انہیں وارن کرنا کہ آگے ایک بہت بڑا خطرہ اور بہت بڑا نقصان اور خسارہ تمہارا منتظر ہے، ابھی سے پیشگی وارن کر رہے ہیں ہم، یہ قرآن کا پیغام پہنچا رہے ہیں، شاید آنکھیں کھل جائیں، شاید اپنی زندگی کے انداز کو بدل لو، اپنا قبلہ درست کر لو۔ تو بگڑے ہوئے معاشرے میں اصل کام اہل دین کا وہ انذار، خبردار کرنا، وارن کرنا۔ اور بدقسمتی ہماری ہے کہ ہمیں لوریاں دے دے کر سلایا جاتا ہے، سارے کام غلط کرو، بخشے بخشائے ہو، اب قرآن تو پڑھنا ہی نہیں، ورنہ قرآن بار بار اس کی تردید کرتا ہے۔ یہود کا یہ تھا، کہنا تھا کہ سیغفر فر لنا، ہم بخشے بخشائے ہیں، قرآن کہتا ہے یہ ان کی امانی ہے، اپنے خود ساختہ گھڑے ہوئے خیالات ہیں، اس کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ صراط مستقیم اللہ نے دی ہے، یہ چیزیں، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، ذمہ داری ادا نہیں کر رہے، اللہ کے راستے کو چھوڑ کر شیطان کے راستے پر چل رہے ہو، اور خواب کی نیند سلایا جا رہا ہے کہ تم تو بخشے بخشائے ہو۔ وہی جو کچھ یہود کے اندر زوال آیا، اور فرمایا بھی تھا کہ ہاں وہ تم سب تمہارے اندر بھی آئے گا، اور قرآن نے حالانکہ پیشگی وارن کیا ہوا ہے۔ تو ضرورت انذار کی ہے، آج بھی اصل ضرورت انذار کی ہے، تبشیر اس کے بعد، تو قم فانذر، اے نبی اب آپ کام کا آغاز کر دیجئے۔ اور وہاں آغاز کہاں سے ہوگا؟ انذار سے۔ وربک فکبر، اور رب کی کبریائی کا اعلان کیجئے، تکبیر رب کیجئے، ربک فکبر، وہی لفظ تکبیر ہے، اور جب یہ اس میں امر کی شکل میں آئے گی کہ تکبیر کرو، کبر وکبرہ تکبیرا، اس کی تکبیر کرو جیسے کہ اس کی تکبیر کا حق ہے۔ بانی تنظیم محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ان دو الفاظ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا، اس کی ابتدا اور اس کی انتہا دونوں کا ذکر کر دیا۔ قم فانذر، آغاز کیجئے انذار سے، خبردار کیجئے، اور آپ کی جو آپ کا اصل مشن ہے وہ کیا ہے؟ کہ رب کو آپ نے بڑا کر کے دکھانا ہے۔ وہ تو بڑا ہے، لیکن اس دنیا میں ہم اسے بڑا نہیں مانتے۔ مشرکین عرب بھی نہیں مانتے تھے، اور ظاہر بات ہے جو بھی کافر ہیں، جو مشرک ہیں، وہ تو اللہ کو بڑا نہیں مانتے، کہ اللہ ہی کی حاکمیت ہے، اللہ کا حکم ہے، وہی دعاؤں کو سننے والا ہے، وہی قبول کرنے والا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہ اعلیٰ کل شئین قدیر ہے، کسی کو اس نے اختیار میں کوئی حصہ نہیں دیا۔ یہ توحید ہے، اللہ کی بڑائی کا اعلان، لیکن نہ وہ مانتے تھے نہ آج ہم مانتے ہیں اللہ کی بڑائی کو. کہنے کو مسلمان ہیں، کہنے کو پاکستان اسلامی ریاست ہے، کہنے کو یہاں دستور ہے جس میں اسلام ہے، لیکن ہم نے اعلان کیا ہوا ہے کہ اس دستور میں بھی اگر اللہ کی بڑائی ہے تو وہ دستور کا ایک حصہ ہے، یہ اصل میں دستور کے اوپر حاوی نہیں ہے. یہ ہماری عدلیہ بار بار فیصلے وہ دیتی ہے جس سے ثابت ہو جائے کہ ہم اللہ کو بڑا نہیں مانتے. ہاں اللہ اکبر کہہ لو، جب کہلوا لو، اس پہ کم نہیں ہے، اس سے پیچھے نہیں ہے، نعرے زور سے لگائیں گے، خوب لگائیں گے، لیکن اللہ کو بڑا نہ مانیں گے نہ بڑا ہونے دیں گے. قدم قدم پر رکاوٹیں. اللہ کہاں بڑا ہے اس ملک کے اندر؟ یہاں تو انگریز کے قانون آج بھی چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آزاد خطہ بھی دے دیا، لیکن ہم اتنے غلام اتنے غلام اتنے غلام کہ ہمیں وہ انگریز کا دیا ہوا وہ نظام جس میں وہ حاکم تھا ہم محکوم تھے، اور جہاں حاکم و محکوم میں جو فرق ہوتا ہے وہ عوام میں اور اس کے جو ہے حکومتی اداروں میں وہی فرق رکھا ہوا ہے، آج بھی روا رکھا ہوا ہے. ہمیں یہ پسند ہے، وہ اللہ کی کبریائی کا نظام نہیں چاہیے. ہوگا قرآن میں کہ اگر سود کو نہیں چھوڑتے تو اللہ اور رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، ہوتا رہے، ہم پڑھیں گے اور اس کی تلاوت کر کے ثواب بھی حاصل کریں گے، لیکن سود چھوڑنے کے لیے اللہ رسول سے جنگ کے اور اس کے خلاف مہادارائی سے ہم نے باز نہیں آنا. کہاں بڑا مانا؟ تو اصل مسئلہ یہ ہے، دنیا میں بھی اللہ کو بڑا کر کے دکھانا ہے. ایک تو ہے اللہ اکبر کہہ دینا، وہ بھی صحیح ہے، وہ بھی تکبیر کا حصہ ہے، وہ آغاز ہے، زبان سے مانو کہ وہ سب سے بڑا ہے. لیکن ہم مانتے تھے زبان سے، اللہ اکبر کا اعلان بھی کرتے تھے، اور انگریز کی حکمرانی میں رہ بھی رہے تھے، انگریز کی فوج کا حصہ بنے ہوئے تھے، جس پر علامہ اقبال نے پپتی چس کی تھی کہ ملہ کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. نماز روزے کی اجازت دی ہوئی ہے، اذانوں کی بھی اجازت ہے، انگریز کی چھاونی میں انگریز کے غلام بن کر اور انگریز کی فوج کا حصہ بن کر مسلمانوں کا قتل عام کرنے کے لیے تیار، لیکن اللہ اکبر وہاں بھی نعرہ بلند ہو رہا ہے، پانچ وقت نماز، اذان مسجد ہے، اذان اللہ اکبر، سبحان اللہ. عمل سے ثابت کر رہے ہیں کہ ہم نہیں مانتے. اقبال نے اسی کی طرف اشارہ کیا نا کہ ملہ کی اذا اور مجاہد کی اذا اور، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملہ کی اذا اور مجاہد کی اذا اور. اور مجاہد کی اذان کیا ہوتی ہے؟ کہ اللہ کی حاکمیت قائم ہو جائے، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک یا غوش میں تسبیح و مناجات، سبحان اللہ الحمدللہ. وہ مسلک مردان خود آگاہ خدا مست، اور یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات. اب اقبال کے ان شعروں کو سمجھنا بھی آسان نہیں رہا، بہت بڑی بات کی. تکبیر تو اس کا نام ہے کہ رب کی دھرتی ہے، رب پر اللہ کا، اس پر اللہ کا نظام قائم ہونا چاہیے. اور مسلمان کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ تم اللہ کو سب سے بڑا مانتے ہو اور دنیا میں اللہ کو بڑا نہیں مانا جا رہا. یہ تم برداشت کیسے کر رہے ہو؟ تم کہتے ہو ہم اللہ اور رسول کے وفادار ہیں، یہ وفاداری کیسی ہے؟ تم اللہ کی زمین پر اللہ کی بغاوت کو جو ہے روا رکھے ہوئے ہو، اس کے ساتھ تم نے جو ہے کمپرومائز کر رکھا ہے. تو یہ تو بات بڑی دور کی تھی. ہم خود اپنے مسلمان ممالک میں بھی اللہ کو بڑا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کسی ایک ملک میں بھی اللہ کا دین قائم نہیں ہے، کہنے کو 56-57 اسلامی ملک، کہیں ایک بھی اللہ بڑا نہیں ہے کسی ایک جگہ بھی. اور اگر کسی معنی میں تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے وہ تو مسجد کے اندر، بس اگرچہ وہاں بھی ہم نے اس کو بڑا نہیں رہنے دیا اکثر بیشتر، وہاں بھی ہمارا نفس بڑا ہوتا ہے الا ماشاء اللہ. تو قم فانذر وربک فکبر، ابتدا انذار سے ہوگی اس کام کی، اور یہ آپ کو یاد رہنا چاہیے، بلکہ اکثر مسلمانوں کو تو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ نبوت کے خاتمے کے بعد، ختم نبوت کے بعد یہ کام انذار جو اس سے پہلے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے اور رسول کرتے چلے آئے ہیں، ختم نبوت کے بعد یہ ذمہ داری میری اور آپ کی ہے، مسلمانوں کی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور نبی مانتے. ساری دنیا میں اللہ کو سب سے بڑا کر کے دکھانا یہ ہمارا مشن ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں بتایا بھی نہیں جاتا، ضرورت ہی نہیں ہے. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، جو اقبال نے کہا تھا نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. تو یہ ہے پہلا آغاز اس کام کا. سورہ حج میں آخر میں فرمایا کہ ہوا جتباکم، اے مسلمانوں اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں منتخب کر لیا اس کام کے لیے جس کام کے لیے اس سے پہلے رسول منتخب کیے جاتے تھے، اب اس پوری امت کو وہ مقام دے دیا گیا، یہ کام وہ کرے گی قیامت تک. جو کام رسول پہلے کرتے رہے، ختم نبوت کے بعد وہی کام، وہی ذمہ داری، ہدایت کو پہنچانا اور اللہ کی کبریائی کا اعلان کرنا اور اللہ کو بڑا کر کے دکھانا پوری دنیا میں، یہ تمہارے ذمہ ہے. لہذا یہ نہ سمجھیے کہ یہ جو ذکر ہو رہا ہے یہ رسولوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ یہ کام کریں، میری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے. قم فانذر وربک فکبر، رب کی کبریائی کا اعلان کرو. اور کبریائی کا اعلان اصل میں کبر کا مطلب صحیح مفہوم یہ ہوگا کہ رب کو بڑا کر کے دکھاؤ، مانا جائے واقعی کہ وہی بڑا ہے سب سے، اسی کا حکم سب پر غالب ہے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اب اس میں مزید جو اب ہدایات دی جا رہی ہیں کہ اتنا بھاری مشن ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو عطا کیا گیا، اس کا نقطۂ آغاز بھی بتا دیا، قم فانذر اور کہاں تک جانا ہے وہ بھی بتا دیا، وربک فکبر، اب اس کے لیے تیاری کیا ہے، وثیابک فطہر، کچھ تیاری وہ ہے جس کا ذکر اس سورہ مزمل میں آ چکا ہے، کچھ یہاں پر کچھ پہلوؤں نمایاں کیا گیا. اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے، وثیابک فطہر، اور اس سے مراد یہ ہے کہ نجاست دو طرح کی ہوتی ہے، ایک حسی نجاست اور ایک معنوی نجاست. حسی نجاست یہ ہے کہ کپڑے ان پر کوئی گندگی لگی ہوئی ہو، کوئی ناپاک شے ہے جسم یا کپڑوں پر، اس سے تو بچنا ہی ہے. لیکن ایک معنوی نجاست ہے، اس کا ذکر آگے آ رہا ہے، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور گندگی سے ناپاکی سے دور رہیے. اور یہاں مراد ہے شرک، سب سے بڑی گندگی وہ شرک. باقی سارے جو بھی غلط افکار ہیں وہ پھر درجہ بدرجہ وہ نیچے ہو تو اس کے تحت آ جائیں. سب سے بڑی گندگی جو ہے شرک ہے، اسی لیے ایک مقام پر فرمایا کہ فاجتنبوا الرجس من الاوثان، یہ سورہ حج میں ہے. مناسک حج ادا کرنے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، پھر انسان جو ہے وہ جب قربانی بھی دے دی، حلق کروا دیا، اور اب وہ اپنا نہائے گا، دھوئے گا، احرام اتارے گا. اس دور کا تصور کیجئے جب لوگ چلتے تھے اور حج کے لیے نکلتے تھے احرام باندھ کر، اور اونٹوں پر سواری ہیں، پیدل آ رہے ہیں، سینکڑوں میل کا سفر کرتے ہوئے آ رہے ہیں، پھر مناسک حج مکمل کیے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ اب احرام کھول رہے ہیں. تو وہاں پر فرمایا فجتن، اس کے بعد فرمایا کہ وہ گندگی دور کر دو، احرام اتار دو، نہا دھو لو. فجتنبوا الرجس من الاوثان، یہ جو بت پرستی ہے اس کی گندگی سے بھی بچو. وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی بات، غلط بات، غلط بیانی، دروغ گوئی، اس سے بھی اجتناب کرو. تو گویا ایک حصی، اس حصی نجاست ہے، ایک معنوی نجاست. شرک سب سے بڑی معنوی نجاست ہے، اور اسی طرح غلط افکار، غلط طور طریقے جو بھی ہیں، وہ سب کے سب اس کے تحت آ جائیں گے. تو ہر نوع کی گندگی سے کامل گریز، اور اسے ختم کرنا، اسے ہجرت. وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِر، اور ایسا نہ ہو کہ احسان کریں اور بدلہ زیادہ چاہیں. کسی نے ترجمہ کیا کہ احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے، یعنی آپ جو دعوت کا کام کریں گے یا لوگوں سے کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کریں گے، اور آپ کو جب تک آپ کے پاس اگر کچھ بھی ہوتا تھا آپ سب کچھ خرچ کر دیتے تھے، غریبوں پر، ناداروں پر، ضرورت مندوں پر، محتاجوں پر، تو کسی کے ساتھ بھی احسان، اور سب سے بڑا احسان آپ کا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو راہ راست دکھا رہے ہیں، راہ ہدایت، اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچانے کی جو کوشش کر رہے ہیں، سب سے بڑے محسن انسانیت تو آپ اصل میں اس اعتبار سے. تو جو بھی خیر کا کام آپ کریں وہ اس لیے نہیں ہے کہ جواباً بھی آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کی جائے، اس امید میں نہیں ہونا چاہیے، یعنی بس اللہ کے لیے. اس کو ہمارے ہاں محاورے میں کہا جاتا ہے، نیکی کر دریا میں ڈال. انسان نیکی کرے، خیر کرے، یہ سب سے اونچا مقام ہے، کہ پھر وہ دوسرے سے کوئی توقع نہ کرے کہ وہ بھی میرے ساتھ احسان کرے. اگرچہ تعلیم یہ ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی حسن سلوک کرے، کوئی احسان کرے، جواباً تم بھی یہ کام کرو، یہ اپنی جگہ ہے. لیکن کرنے والا جو کسی کے ساتھ بھلائی کر رہا ہے، احسان کر رہا ہے، اس کی عظمت یہی ہوگی کہ وہ جواباً کسی بھی احسان کا کی توقع میں یہ کام نہ کرے کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے بھی کچھ اس کا ریوارڈ یہاں پر مل جائے گا. نہیں، یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے، بس صرف اللہ کے لیے. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب ہی سے امید رکھیے. ایک ترجمہ اس کا یہ کیا گیا کہ اپنے رب کی خاطر صبر کیجیے، اس رستے میں جو مشکلات آئیں گی، تکالیف آئیں گی، اور آگے ان کا ذکر بھی ہو رہا ہے، پھر کیا کچھ سننا پڑا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور سورہ قلم، سورہ نون میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ آپ کو شدید ذہنی ایزا پہنچائی جاتی تھی. کبھی کوئی کہہ رہا ہے مجنون ہے، معاذ اللہ، خپتی ہو گئے ہیں، دیوانے ہو گئے ہیں، ساحر ہیں، کاہن ہیں، معاذ اللہ. یہ سب کچھ جو ہے، آپ اپنے رب کی خاطر یہ تمام تکالیف برداشت کیجیے، صبر کیجیے. اور ایک ترجمہ یہ کیا گیا کہ اپنے رب ہی سے امید رکھیے، یعنی جو جزا اور جو ریوارڈ ہے وہ اصل میں آپ اس کی توقع رب سے ہی رکھیے، وہی دے گا آپ کو، اور وہی دے سکتا ہے، کوئی اور دے بھی نہیں سکتا. فیضا نقر فن ناقور، تو جب وہ بجنے لگے گی وہ شے جو ناقور ہے، کھوکھری چیز ہے، یعنی وہ جب قیامت کے لیے سور پھونکا جائے گا، فذلک یوم یوم عسیر، تو وہ دن کافروں کے لیے بہت بھاری ہوگا، بہت سخت ہوگا. علی الکافرین غیر یسیر، فذلک یوم یوم عسیر، تو وہ دن ہوگا جو انتہائی مشکل ہے، جو انتہائی بھاری اور سخت ہے. علی الکافرین غیر یسیر، کافروں کے لیے ہرگز وہ ہلکا نہیں ہوگا. اصل میں یہ وہی انذار کی بات ہو رہی ہے، اس دن سے خبردار کیجئے، وہ ایک دن آئے گا، پھر دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، اور پھر تمام جزا و سزا، اور پھر وزن اعمال، اور اس کے بعد پھر آخری انجام اس کا تعین ہوگا. کافروں کے لیے وہ دن بہت بھاری ہوگا. انذار اصل میں یہاں سے ڈائریکٹ شروع ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی دور میں جو آپ کے خطبے بھی ملتے ہیں، اس میں سارا زور اسی پر ہے. ایک وقت آئے گا، جیسے تم رات کو روزانہ سو جاتے ہو، اسی طرح ایک روز موت کی نیند سو جاؤ گے، اور پھر جیسے روزانہ صبح کو جاگ جاتے ہو، اسی طرح ایک دن بیدار ہو جاؤ گے، اور وہ میدان حشر میں آنکھ کھلے گی تمہاری، اس دن سے خبردار ہو جاؤ. اور یہ خبر بتانے سے پہلے آپ نے لوگوں سے منوایا کہ ہاں تم نے مجھے کیسا پایا تھا، اور لوگوں نے کہا کہ آپ واقعی الصادق ہیں یا العالمین. آپ نے فرمایا کہ جو ان الرائد لا یکذب اہلہ، جو قافلے کا رہبر ہوتا ہے وہ قافلے والوں کو کبھی بھی دھوکہ نہیں دیتا. اس زمانے میں آپ کو معلوم ہے جو سفر ہوتے تھے، اور خاص طور پہ صحرا کے سفر، اور اس کے اندر کوئی ایک ہوتا تھا رائد، قائد ہوتا تھا جو راستوں سے واقف تھا اور اسے معلوم ہے کہ ڈیسٹینیشن تک کیسے پہنچنا ہے. باقاعدہ کوئی سڑکیں تو بنی نہیں ہوئی، اور صحرا کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ پھر سینڈ ڈیونز بھی ادھر سے ادھر ہوتے رہتے ہیں، اور وہاں کوئی ایک نشان جو ہے وہ تو رہنا ہے ہی بڑا مشکل. تو بہت ایکسپرٹ کوئی شخص ہوتا تھا، اور سب سے زیادہ قابل اعتماد شخص ہوتا تھا، اس لیے کہ اگر وہ دھوکہ دے تو پھر قافلہ تو گیا سارے کا سارا، پھر تو اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں. اور وہاں پر یہ واقعی اس چیز کا انہیں تجربہ تھا کہ جس کو رائد مانا جاتا ہے کہ یہ ہمارا رہبر ہے، وہ کبھی نہیں دھوکہ دیتا، وہ سب سے زیادہ معتمد شخص ہوتا. پھر آپ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ اگر میں تم سے اگر میں جھوٹ بول بھی سکتا کسی سے تو کبھی تم سے جھوٹ نہ بولتا. یعنی اول تو تم الصادق مجھے مانتے ہو، لیکن اگر کوئی امکان ہوتا کہ میں کوئی غلط بیانی کروں کوئی بھی، تو تم میری قوم کے لوگ ہیں، تمہارے ساتھ میں یہ کام کبھی بھی نہیں کر سکتا، کوئی امکان ہی نہیں ہے، بھول جاؤ. اور اگر کسی اور کو میں دھوکہ دے بھی سکتا تب بھی تمہیں ہرگز نہ دیتا. یہ ساری بات کہنے کے بعد پھر فرمایا کہ اب سن لو جو میں خبر تمہیں دینے والا ہوں، کہ وہ وقت آئے گا جب تم اٹھائے جاؤ گے، جیسے روزانہ رات کو سوتے ہو اسی طرح ایک دن موت کی نیند سو گے، یہاں تک تو سب کو پتا ہے، لیکن جیسے روزانہ صبح کو اٹھ جاتے ہو ایسے ہی ایک دن بیدار کر دیے جاؤ گے میدان حشر میں. ثم لتحسبن بما تعملون، پھر جو کچھ تم نے کیا اس کا حساب تمہیں دینا ہوگا. ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا، اور پھر لازماً تمہیں بدلہ ملے گا نیکی کا نیکی کے ساتھ اور برے اعمال کا برائی کے ساتھ، وہ عذاب ہوگا بہت بڑا. اور وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا لَنَارٌ أَبَدًا، اور وہ جو آخرت میں فیصلہ ہوگا تو جو جنت میں گیا وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، اور جو جہنم میں گیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. یہ نہیں ہے کہ ناکامی کوئی تھوڑے درجے کی ناکامی ہو، کامیاب لوگ زیادہ اونچے لیول کی زندگی گزار لیں اور ناکام ذرا نیچے درجے کی زندگی گزار لیں، لیکن ان کے پاس بھی ضروریات کا سامان موجود ہو. یہ آسمان اور زمین کا فرق بھی وہ نہیں ہے جو جنت اور دوزخ کا فرق ہوگا، لہذا وہ ناکامی ہے اس سے بچنے کی کوشش کرو. تو علی الکافرین غیر یسیر، کافروں کے لیے وہ دن آسان نہیں ہوگا. ابھی صرف 10 آیات ہم پڑھ سکے ہیں، انشاءاللہ اس سورہ مبارکہ کا مطالعہ جاری رہے گا. اللہ تعالی ہمیں ہماری ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا مقام یقیناً بہت اونچا ہے اس امت کا، سب سے یہ تمام امتوں میں بہترین امت ہے. یہ خود قرآن نے بھی کہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، اتنا حصہ تو ہمیں یاد رہتا ہے کہ تم، اللہ نے فرمایا تم بہترین امت ہو. ساتھ ہی لگے ہوئے جو الفاظ ہیں وہ ہم نہیں پڑھتے. تمہیں تشکیل دیا گیا ہے دوسرے لوگوں کے لیے، اس ہدایت کو دوسروں تک پہنچانا، اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانا، اللہ کے دین کو پوری دنیا پر غالب اور قائم کرنا، یہ تمہارے ذمہ ہے، اور اسی وجہ سے بہترین قرار پائے ہو، ورنہ نوع انسانی سب برابر ہیں شرف انسانیت میں، کوئی برابر اونچا نہیں کوئی نیچا نہیں. تو اللہ تعالی ہمیں اپنی اس ذمہ داری کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اصل مستقبل ہے اس کی فکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اس مرتبہ جو بہت زیادہ تکلیف دہ امر پھر اس ہفتے کے دوران واقعہ پیش آیا، چارسدہ میں باچا خان یونیورسٹی میں جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے، ایسا واقعہ ایک مرتبہ تو انسان بالکل جیسے رگوں میں خون جمنے لگتا ہے، مایوسی اور پریشانی اور تکلیف، اس ملک کے ساتھ ہو کیا رہا؟ بہرحال اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جو بھی ذمہ دار ہیں اس کے، لیکن جو اس وقت پوری دنیا کی ایک فضا بن رہی ہے وہ ہمارے سامنے رہنی چاہیے. ابھی امریکی صدر اوباما نے جو یونین آف اسٹیٹ ایڈریس کیا ہے، اپنا اہم ترین سالانہ جو اس کا خطاب ہوتا ہے، اس میں اس نے خاص طور پر کہا کہ مسلمان ممالک جو ہیں وہ عدم استحکام کا شکار رہیں گے. یہ وہ ان کی جو پالیسی ہے وہ ساری دنیا کو جو ہے وہ اپنے فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے. بہرحال امریکہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے سول سپریم پاور آن ارتھ، اور وہی ٹھیکیدار سمجھتا ہے پوری نوع انسانیت کا اپنے آپ خود کو. تو اس نے یہ اپنے خوب سے باطن کا اظہار کر دیا کہ مسلمان ممالک اس سال بھی جو ہیں اب آئندہ بھی عدم استحکام کا شکار رہیں گے. دوسری طرف افغانستان اور عراق میں امریکہ جو ہزیمت اٹھانا پڑی ہے، اس سے سبق سیکھتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ آئندہ امریکہ کسی ملک میں زمینی فوجیں نہیں اتارے گا. اب ان چیزوں کو آپ جوڑتے جائیے. گویا امریکہ کی اس نئی حکمت عملی کے تحت مسلمان ممالک میں غیر ذمہ دار عناصر کے تعاون سے فساد برپا کرنے کی کوشش کی جائے گی، انہیں غیر مستحکم رکھنے کے لیے وہ سارے کام کیے جائیں گے جو کیے جاتے ہیں اور پہلے بھی وہ کرتے رہے ہیں اور اب بھی کریں گے، لیکن اب فوج نہیں اتاریں گے. اب کسی جگہ پر کافی سیکھ لیا انہوں نے، عراق میں فوج بھیج کر، پھر افغانستان میں فوج بھیج کر، پھر آپ دیکھتے ہیں. تو چنانچہ برے صغیر میں بھارت کے ذریعے پاکستان کو نشانہ بنایا جائے گا. اب ان کی حکمت عملی یہ نظر آ رہی ہے، پاکستان کے ذریعے بھارت کو جو ہے وہ بھارت کے ذریعے پاکستان کے اندر عدم استحکام کے معاملے کو بڑھایا جائے، اور مشرق وسطی میں وہ یہ کام لے گا اسرائیل سے. اب وہ خود آ کر میدان میں اترنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اسٹریٹجیز وہی ہیں، کام وہی ہے. لگتا یہی ہے کہ دیکھیے بھارت کے صدر مودی اچانک پاکستان کا دورہ کر کے آتے ہیں اور اپنے پرامن ہونے کا تاثر دیتے ہیں، اور اس کے فوراً بعد پٹھان کوٹ کا ڈرامہ رچا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہماری طرف سے امن کی آفینسو ہم نے کیا ہے امن کے حوالے سے، لیکن پاکستان یہ کر رہا ہے. اب گویا ساری دنیا کے لیے ایک سامنے پکچر آ گئی کہ بھارت جو ہے وہ پھر بھی امن چاہتا ہے، وہ ساری ناراضگی کے باوجود، ساری دشمنی کے باوجود وہ کس طریقے سے مودی صاحب پہنچ گئے اور براہ راست پہنچ گئے رائے بند کے ان کے محل کے اندر ہمارے وزیر اعظم صاحب کے، اس سے زیادہ اور قرب کیا ہو سکتا ہے اپنائیت کا اظہار. اور جواباً پاکستان کیا کر رہا ہے؟ اسی کو جواز بنا کے بھارت کے وزیر دفاع منوہر پاریکر نے پاکستان کو جوابی کاروائی کی دھمکی دی، اور اوباما کی بات سے بات ملاتے ہوئے کہا کہ ہم ایک سال میں نتائج دنیا کے سامنے لے آئیں گے. پاکستان کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا. لہذا آپ دیکھیے کچھ ہی دنوں کے بعد یہ چار سدہ کی بادشاہ خان یونیورسٹی میں یہ خونی کھیل کھیلا گیا ہے، اور اتنی بات تو سامنے آ گئی ہے کہ سب وہ افغانستان میں جہاں پر انڈیا کے پنجے بڑے مضبوط گڑے ہوئے ہیں وہیں سے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں، یہ گیم اس وقت ہو رہی ہے. باہر کیف میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اگرچہ ضرب عصب کے بعد سے حالات قدرے بہتر ہوئے، اور ایک دم تو یوں فضا یہ بھی بن گئی تھی کہ شاید جو مسیحا کی ہمیں ضرورت تھی وہ مسیحا ہمیں مل گیا اور اب سارے معاملات پاکستان کے درست ہو جائیں گے، سٹریم لائن ہو جائیں گے. لیکن میں نے کافی پہلے بھی یہاں عرض کیا تھا کہ میں اس کی توقع اس لیے نہیں رکھتا کہ پاکستان کے یہ حالات کیوں ہیں. اگر ان کا تعین کیا جائے تو ہم نے اللہ کے دین سے جو غداری کی ہے اور انتہا درجے کی غداری کی ہے اس کی سزا ہمیں مل رہی ہے، یہ اللہ کا قانون ہے. فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے، نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف۔ اصل بات یہ ہے، یا تو ہم نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی ہے اور اللہ کے سچے بندے بن گئے ہیں اور پاکستان کو جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے اب ہم سب یکسو ہو گئے ہیں کہ اسے ایک نمونے کی اسلامی ریاست بنا دیں گے، تب تو انشاءاللہ خیر ہی خیر۔ ادر وائز ہم اللہ تعالیٰ کی کسی تقدیر کے آگے کوئی روک نہیں لگا سکتے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ بنی اسرائیل جب وہ اس وقت اس زمین کے اوپر اللہ کے نمائندہ امت تھے، ان کے اندر نبی بھی موجود تھے، لیکن یہودیوں نے، بنی اسرائیل نے جب اللہ تعالیٰ سے وہی معاملہ کیا، غداری کا معاملہ، کہ شریعت اب مل تو گئی ہے لیکن نافذ نہیں کر رہے، اور اگر نافذ کر رہے ہیں تو ہیلوں بہانوں کے ساتھ اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کیے جا رہے ہیں، تو اس وقت بھی اللہ نے ان کے اوپر بڑی بڑی عذاب کے کوڑے برسائے تھے۔ عراق سے اٹھا تھا بخت نصر اس وقت کا بادشاہ، اور وہ گیا تھا عراق سے اٹھ کر اور فلسطین پر جا کے اس نے حملہ کیا اور بیت المقدس کو مسبار کر دیا، لاکھوں کو قتل کیا، باقی سب کو جو ہے اسیر بنا کر، قیدی بنا کر بیبیلونیا عراق واپس لے گیا۔ تو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا اس کے بارے میں کہ جب بنی اسرائیل نے ہم سے بے وفائی کی، دین سے بے وفائی کی، تو ہم نے اپنے کچھ بندے ان پر مسلط کر دیا جنہوں نے ان کے حلیے بگاڑ دیے، اور اس کی سزا کے طور پر انہوں نے بیت المقدس کو بھی مسمار کر دیا تاکہ انہیں اور زیادہ مینٹل ٹارچر بھی ہو۔ تو یہ ہے اللہ کی سنت، ان سب کو اللہ تعالیٰ استعمال کر رہا ہے، امریکہ ہو یا جو ہو، کچھ نہیں کر سکتے وہ جب تک اللہ کو منظور نہ ہو، انہی کے ذریعے آج مسلمانوں کی پٹائی ہو رہی ہے اور دین سے بے وفائی کی سزا مل رہی ہے۔ لہذا ہمارے لیے راستہ ایک ہی ہے اور وہ بڑا واضح، اس رستے پر اگر ہم چلیں گے تو خیر بھی ہوگا۔ اب لفظ خلافت بڑا بدنام ہو گیا ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے تو اب خلافت کے نام پر جو کام کاروائیاں ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ خلافت اپنی جگہ تو ایک بڑا مقدس لفظ ہے، حضرت داؤد کے بارے میں فرمایا انا جعلنا کا خلیفۃ فی الارض، مسلمانوں کو کہا گیا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، یہ وعدہ ہے اللہ کا ان سے کہ جو سچے اہل ایمان ہیں اور جو عمل صالح کے تقاضے بھی، یعنی عملی تقاضے بھی پورے کرتے ہیں ایمان کے، کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں استخلاف یعنی غلبہ اور اقتدار عطا کرے گا، اور اس غلبہ اور اقتدار کا جو سہم ترین بس بتایا وہ یہ ہے کہ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اللہ کا دین بھی قائم و غالب ہوگا اور جو خوف کی حالت ہے وہ ختم ہو جائے گی اور امن اور امن ہی رہے گا۔ سب سے بڑا اس کا جو بینیفٹ ہے وہ امن، جو آج جس کو ہم آج ترس رہے ہیں وہ کہاں ہے امن، وہ تو اس کے ساتھ مشروط ہے۔ تو یہ ہے، اسی طریقے سے اگر اللہ کے دین کو قائم اور نافذ کرو تو قرآن میں کہا گیا کہ جو اگر اہل کتاب کرتے اللہ کے دین اور شریعت کو نافذ اور قائم کرتے تو اپنے کھاتے اپنے اوپر سے بھی نیچے سے بھی، لا تلوم من فوقہم ومن تحت ارجلہم، یہ جو اس وقت غربت ہے، افلاس ہے، ہم قرض کے بندھن میں جکڑے ہوئے ہیں، ہر مسلمان مقروض ہے اور اس جکڑ بندی میں اور مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، ہر سال ہم قرضہ دینے کے لیے بھی، قرضہ واپس کرنے کے لیے نہیں، کیا صرف سود دینے کے لیے مزید قرضے لیتے ہیں، اور اس کے جو منفی اثرات پڑ رہے ہیں معیشت پر وہ سب کے سامنے۔ تو یہ ساری چیزیں، ان کا علاج تو ہمارے مسلمان قوم کے لیے ایک علاج ہے، وہ اللہ اور رسول اور دین کے وفادار ہوں تو دنیا میں بھی ان کے لیے خیر ہے، ان کے لیے امن و امان بھی ہے، ان کے لیے خوشحالی بھی ہے، ان کے لیے فراوانی بھی ہے اور اللہ کی مدد بھی ہے، اور نہیں ہو تو پھر وہی ہے جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنائے اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔